السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے دفتر خارجہ میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر بات چیت کی. مائک پومپیو نے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے. سپریم کورٹ نے پاکستان کی جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب کی منی لانڈرنگ کیس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں ایران پر بات چیت کی جائے گی. جاپان میں آنے والے شدید سمندری طوفان میں عہدیداروں کے مطابق اب تک 11 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ زمینی اور فضائی سفر درہم برہم ہو گیا ہے اور ہزارہا مسافر ہوائی اڈوں پر پھنسے ہوئے ہیں. برطانوی استغاثہ نے 2 روسی افراد پر سازش اور اقدام قتل کے الزامات عائد کیے ہیں، جو مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق ہیں. امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا کو آج سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے سماعت میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی صدارت پر لکھی جانے والی ایک کتاب پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایسی کہانیاں اور حوالے دیے گئے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے دفتر خارجہ میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر بات چیت کی. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی. بات چیت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر جاری ایک مختصر بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے وفود نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بات چیت کی ہے. بیان کے مطابق امریکی ہم منصب سے بات چیت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باہمی تعلقات کو احترام اور اعتماد کی بنیاد پر نئی جہت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اولین ترجیح اس کا قومی مفاد ہوگا. سیکرٹری پومپیو کے ہمراہ امریکہ کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل جوزف ڈنفرڈ بھی اسلام آباد پہنچے ہیں. سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب کے منی لانڈرنگ کیس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی سندھ میں ہی کام کرے گی، جس کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کریں گی، اور یہ کمیٹی ہر 15 روز میں ایک رپورٹ دے گی. چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے منگل کو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ماہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں ایران پر بات چیت کی جائے گی. سفارتکاروں اور امریکی سفیر نکی ہیلی نے منگل کے روز بتایا کہ یہ اجلاس نیو یارک میں عالمی سربراہان کے سالانہ اجتماع کے دوران منعقد ہوگا. ستمبر میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی صدارت امریکہ کے پاس ہوگی. ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے تعزیرات بڑھانے کی کوششیں ناکام رہی ہیں. نکی ہیلی ایران پر شام اور یمن کی لڑائی میں مداخلت کا الزام لگاتی رہی ہیں. سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران سلامتی کونسل کے 26 ستمبر کے اجلاس سے خطاب کی درخواست کر سکتا ہے، جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں مباحثے کا ہفتہ ہوگا. ایرانی صدر حسن روحانی کا اسمبلی سے خطاب 25 ستمبر کو متوقع ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. جاپان میں آنے والے شدید سمندری طوفان میں عہدیداروں کے مطابق اب تک 11 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ زمینی اور فضائی سفر درہم برہم ہو گیا ہے اور ہزارہا مسافر بڑے ہوائی اڈوں پر پھنسے ہوئے ہیں. 3000 مسافروں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا ہے، جو ایک مصنوعی جزیرے میں نے اوساکا کے بے کے کنسائی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گزشتہ رات سے پھنسے ہوئے تھے۔ یہ مسافر 2500 ٹن کے ایک ٹینکر کے پل کے کنارے سے ٹکرانے کے بعد سے پھنسے ہوئے تھے۔ اس حادثے سے پل کو نقصان پہنچا اور مرکزی راستے کو ملانے والا یہ واحد ذریعہ ٹوٹ گیا۔ سمندری طوفان جے بی منگل کی شام مغربی جزیرے شکیکو سے ٹکرایا تھا، جس میں 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس نے اسے 1993 کے بعد سے آنے والا شدید ترین طوفان بنا دیا ہے۔ برطانوی استغاثہ نے 2 روسی افراد پر سازش اور اقدام قتل کے الزامات عائد کیے ہیں، جو مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے سے متعلق ہیں۔ سرگئے اسکرپل اور ان کی بیٹی یولیا کو برطانوی شہر سالزبری میں ایک شاپنگ مال کے باہر بینچ پر بےہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا۔ تفتیشکاروں کا کہنا تھا کہ وہ سوویت ساختہ اعصاب شکن مادے سے بیمار ہوئے تھے، جو نووی چوک کہلاتا ہے۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس کے لیگل سروسز کے ڈائریکٹر سوئی ہیمنگ نے بدھ کے روز بتایا کہ الیگزینڈر پیٹروف اور ارسلان بوشی روف کے خلاف نووی چوک آساب شکن مادہ استعمال کرنے کے کافی شواہد ملے ہیں، جو کیمیاوی ہتھیاروں کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سرگئے اسکرپل اور ان کی بیٹی کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، اور ایک برطانوی پولیس افسر کو بھی زہر دینے کی کارروائی کی۔ امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد جج بریٹ کیوینا کو آج سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے سماعت میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی اعلی عدلیہ کا 9واں جج بننے کی تصدیق کے لیے کیوینا سے سینٹ میں سماعت کا آج دوسرا روز ہے، اور توقع ہے کہ سینیٹرز ان سے اسقاط حمل اور انتظامی اختیارات جیسے امور پر سوالات کریں گے۔ منگل کے روز سماعت کا آغاز اچھا نہیں تھا، جب ان کی نامزدگی کے خلاف مظاہرین نے احتجاج کیا اور ڈیموکریٹس نے سماعت کو ملتوی کرانے کی کوشش کی۔ تصدیق ہو جانے کی صورت میں کیوینا ریٹائر ہونے جانے والے جج اینتھونی کینیڈی کی جگہ لیں گے، اور 9 ججوں والی عدالت میں کنزرویٹیوز کی اکثریت مضبوط ہو جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی صدارت پر لکھی جانے والی ایک کتاب پر سخت تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ اس میں ایسی کہانیاں اور حوالے دیے گئے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ باب وڈورڈ کی اس کتاب فیئر ٹرمپ ان وائٹ ہاؤس میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جان کیلی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ صدر ذہنی بیمار ہیں۔ نئی کتاب کے اقتباسات میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پہلے 19 مہینوں میں ذہنی خلفشار کا شکار ہیں۔ وڈورڈ واشنگٹن پوسٹ کی صحافتی ٹیم کا حصہ ہیں، جو 1974 میں صدر نکسن کو اقتدار سے معزول کرنے کی مہم میں شریک تھے۔ ٹرمپ نے منگل کی شام ایک ٹویٹ میں سوال کیا کہ کیا وڈورڈ اپوزیشن ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے تو کام نہیں کر رہا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے دفتر خارجہ میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر بات چیت کی۔ مائک پومپیو نے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ اس بات چیت کی تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستانی اور امریکی وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر جاری ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے وفود نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بات چیت کی۔ بیان کے مطابق امریکی ہم منصب سے بات چیت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باہمی تعلقات کو احترام اور اعتماد کی بنیاد پر نئی جہت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اولین ترجیح اس کا قومی مفاد ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکی حکومت نے پاکستان کو دی جانے والی امداد اور اعانت منسوخ کر دی ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری ہے۔ پاکستان آمد سے قبل اپنے ایک بیان میں مائک پامپیو نے کہا تھا کہ پاکستان نے اب تک دہشت گرد گروہوں کے خلاف اتنی کارروائی نہیں کی کہ اس کی منسوخ شدہ امریکی امداد بحال کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بات منگل کو واشنگٹن ڈی سی سے اسلام آباد روانگی کے بعد جہاز میں موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اطلاعات کے مطابق دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں اپنی ملاقاتوں کے دوران پاکستانی کی عادت کو یہ باور کرائیں گے کہ امریکہ کو دہشت گرد گروہوں کے خلاف وہ پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی جس کی اسے توقع تھی۔ تاہم پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ اس کے ہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف ہوں، اور وہ اب تک دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرتا آ رہا ہے۔ تاہم ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں نئی حکومت کے آغاز پر ہی ان کے اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے تعلقات کو از سر نو شروع کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی تعلقات میں کئی چیلنج درپیش ہیں، لیکن ان کے بقول انہیں امید ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ وہ مشترک قدریں تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے بعض مشترکہ مسائل پر مل کر کام شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد کے دورے کا مقصد بھی پاکستانیوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ امریکہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ ان کے بقول وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس مفاہمت کے اصول میں ان کی سنجیدگی سے مدد کرے جو وہ افغانستان میں چاہتے ہیں۔ تاہم اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے تحفظات اور موقف کو ایک دوسرے پر واضح کر سکیں گے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اگر پاکستان امریکہ کا موقف سمجھنے کے لیے تیار ہے تو میرا خیال میں پاکستان امریکہ تعلقات کو ری سیٹ کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر پاکستان صرف اس منطق پہ لگا رہے کہ خالی امریکہ ہی پاکستان کی کا نیریٹو اور پاکستان کا بیانیہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر بہت مشکل ہوگا پاکستان امریکی تعلقات کو آگے لے جانا۔
امریکی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں قیام کے دوران اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی، اور اسلام آباد کے مختصر دورے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو اور ان کا وفد بدھ کی شب ہی نئی دہلی روانہ ہو جائیں گے، جہاں جمعرات کو امریکہ اور بھارت کے درمیان مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات پر مذاکرات ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کیا ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات اپنی کم تر سطح پر ہیں، اور دورہ شروع ہونے سے قبل امریکہ نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر ایک تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
کیا امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نئی شروعات کی جانب ایک قدم ہے؟ اس بارے میں بفلو یونیورسٹی نیو یارک کے پروفیسر اور معروف سیاسی تجزیہ کار پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا۔
دیکھیے، بہت اہم دورہ ہے کیونکہ حکومت کے شروع ہی میں یہ امریکہ کی طرف سے ایک ریکگنیشن ہے نئی حکومت کی اور ان کی اہمیت کی۔ دونوں طرف ایک سیاسی دباؤ بھی ہے، جہاں کی حکومت پر اور وہاں کی حکومت پر، پاکستان میں کہ نئی حکومت ہے اور اس سے خطے میں بہتری آئے گی۔ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں، اور امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کی طرف قدم بڑھائے جائیں اور اس کو آئسولیٹ نہ کر دیا جائے مکمل طور پہ۔ ہمارے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پامپیو صاحب کا وہاں جانا جو ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اسی طرح پاکستان سے معاملات کو بہتر کیا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی ہوں گی۔
اسلام آباد میں سیاسی امور کے ایک معروف تجزیہ کار خرم شہزاد نے بھی اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان نئی شروعات قرار دیا، لیکن انہیں اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کچھ زیادہ پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا،
بظاہر کوئی اس میں بڑی چیز بڑی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امریکی مطالبات کافی پرانے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، وہ ایک حد سے آگے نہیں جا رہے۔ تو یہ ایک نئی شروعات ہے، دیکھتے ہیں کس طرح جاتی ہے۔
خرم شہزاد نے کہا کہ اگر اس قسم کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں تو ایک دوسرے کے خدشات دور کرنے اور تعاون جاری رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
یہ ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے دونوں ملکوں میں جو غلطفہمی ہے ان کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی, اور اگر آئندہ مہینوں میں اس طرح کی مزید ملاقاتیں ہوں تو یقیناً اس پہ جو مسائل ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن بظاہر جو ہم چیز ابھی تک جو پیش ہوئی ہے ان سے جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امیرکن جو ہیں وہ کافی سخت ہیں پاکستان کی طرف, اور دوسری طرف پاکستان میں بھی عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے اور یہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈسکشن نہیں لیں گے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے.
دفاعی امور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بحالی پر بات کرتے ہوئے پروفیسر فیضان حق نے کہا,
پاکستان اور امریکن جو افواج ہیں ان کے آپس میں تعلقات بہت گہرے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی بہت مدد کی ہے اور امریکہ نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کچھ دروازے کھل جائیں اور امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ایک اتحادیوں کی طرح آگے بڑھ سکے اسی خطے میں.
یہ تھی امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے دورے پاکستان کے بارے میں ایک مختصر رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جے آئی ٹی سندھ میں ہی کام کرے گی, سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کریں گے اور 15 روزہ رپورٹ فراہم کی جائے گی. اسلام آباد سے آصم علی رانا اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 35 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے, ہم ابھی کسی پر الزام نہیں لگا رہے, ہم سچ کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ معاملے کی تحقیقات ماہرین سے کروائیں, جے آئی ٹی سے اثر نو تحقیقات کروا لیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اصل سوال عدالت کے اطمینان کے لیے شفاف تحقیقات کا ہے, کرپشن سامنے لانے کے لیے اس خود نوٹس لیا اور جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. جے آئی ٹی بنائے بغیر بھی اداروں کی مدد لینے کا کہہ سکتے ہیں, عدالت سمجھتی ہے کہ جے آئی ٹی تشکیل دینا ضروری ہے. انور مجید کے وکیل شاہد حامد نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے جنوری 2018 میں تحقیقات شروع کی, اس سلسلے میں مختلف افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے. انور مجید اور عبد الغنی مجید کو گرفتار کیا جا چکا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عبد الغنی مجید کا ایم آر آئی کیوں نہ اسلام آباد سے کروا لیں. وزیر اعلی سندھ بھی کہتے ہیں کہ ملزمان کو جیل میں نہیں رکھنا, عدالت کی سوابدید ہے کہ ملزمان کو کہاں رکھنا ہے. یہ چھوٹا موٹا اسکینڈل نہیں ہے, قوم کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. قوم کا حق ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کی تحقیقات ہو. لوگوں کے اکاؤنٹس میں فرشتے پیسے جمع کروا گئے, ہمیں ان فرشتوں کو تلاش کرنا ہے. جے آئی ٹی بنانے کی منشا یہی ہے کہ سچ سامنے آنا چاہیے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو تو جے آئی ٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, الزامات سے بری کلین چٹ لے کر دوبارہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور ان کے بیٹے عبد الغنی مجید کو ہر دفعہ تفتیش کے لیے بلایا جائے, اکاؤنٹنگ آفیسرز کو بلا سکتے ہیں. انور مجید کے بچوں کے وکیل انور بھٹی نے کہا کہ میرے موکلان کی 50 سے زائد کمپنیاں پاکستان میں ہیں, ان کے اکاؤنٹس کھولنے کا حکم دیا جائے, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 35 ارب جمع کرا دیں, تمام اکاؤنٹس کھول دیں گے. اس کیس کے حوالے سے سیاسی تجزیہ کار پروفیسر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں,
ممکن ہے کہ یہ جی آئی ٹی آصف علی زرداری کے لیے دوسرا پاناما ثابت ہو جو میاں محمد نواز شریف کے لیے ثابت ہوا تھا. ملزمان تحویل میں ہے, اگرچہ ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں, لیکن یہی وہ کلیدی نقطہ ہے. ایک بار اگر سراغ مل گیا جی آئی ٹی کو, اور یقیناً مل جائے گا چونکہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے.
ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے سندھ میں تحقیقات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عام تاثر ہے کہ سندھ میں وڈیرا راج ہے, اسلام آباد میں تحقیقات کی اجازت دی جائے, لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی جو کراچی میں تحقیقات کرے گی, تحقیقاتی ٹیم کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور وہ ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ پیش کرے گی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سینئر سفارتکار زلمے خلیلزاد کو افغانستان سے متعلق مشیر مقرر کیا ہے. وہ کابل میں امریکی سفیر رہ چکے ہیں. افغانستان میں اس تقرر کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان اور خلیلزاد کے ایک دوسرے کے بارے میں تاثرات اچھے نہیں ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
مائیک پومپیو نے پاکستان جاتے ہوئے طیارے میں رپورٹرز کو زلمے خلیلزاد کی تقرری سے آگاہ کیا. افغان نژاد خلیلزاد کا نام پاکستان اور افغانستان کے لیے نیا نہیں. انہیں سابق صدر بش نے 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ کا سفیر مقرر کیا تھا. اس کے بعد وہ عراق اور پھر اقوام متحدہ میں بھی امریکہ کے سفیر رہے. ان کی تقرری کو افغانستان میں اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. سینئر افغان تجزیہ کار زبیر شفیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ظلم خلیل ذات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. ماضی میں وہ افغانستان میں سیاسی بحران حل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر چکے ہیں. خیال ہے کہ وہ افغان طالبان سے امن کے لیے بات آگے بڑھائیں گے. زبیر شفیقی نے کہا کہ پاکستان میں خلیل ذات کے بارے میں تاثر شاید منفی ہو کیونکہ وہ اسلام آباد پر تنقید کرتے رہے ہیں.
میرے خیال میں پاکستان کی طرح پاکستان کے سیاسیوں اور اس کے میڈیا کے نقطۂ نظر اس بارے میں شاید منفی ہو، اس لیے کہ ظلم خلیل ذات کا ایک تصنیف جو ایک سال پہلے چھاپ ہوا، اس میں پاکستان کے بارے میں درست شواہد اور اظہارات ایسے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے، اس کا نقطۂ نظر پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستانیوں کا نقطۂ نظر بھی ظلم خلیل ذات کے ساتھ چندان اتفاق نہیں کرتے.
پاکستان کے سابق سفیر شاہد امین کہتے ہیں کہ ظلم خلیل ذات کو سفارتکاری کا کافی تجربہ ہے اور وہ امریکہ میں اہم سفارتکار مانے جاتے ہیں. ان کے تقرر سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ افغان مسئلے میں پیش رفت کی خواہش مند ہے. پاکستان کی خلیل ذات سے کوئی مخالفت نہیں ہے.
اصل مسئلہ افغانستان میں ہے کہ وہاں جو طالبان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ زور پکڑتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا کے الزام ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس نے اپنے خلیل ذات صاحب بھی اس کے بیان اس کا ماضی میں دیتے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اس اپوائنٹمنٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کی زیادہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی تصفیہ افغانستان میں نکالا جائے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اس مفروضے کا شکار ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پر اثر ہے اور وہ انہیں مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے. پاکستان بارہا یہ وضاحت کر چکا ہے کہ طالبان اس سے ہدایات نہیں لیتے. ظلم خلیل ذات کے تقرر سے اگر یہ مفروضہ ختم ہو جائے تو امریکہ اور افغان حکومت کے طالبان سے براہ راست مذاکرات اور نتیجے میں امن کا قیام ممکن ہو سکتا ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائٹ ہاؤس نے شام کے صدر بشار الاسد کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں باغیوں کے کنٹرول والے آخری مضبوط علاقے میں ان کے خلاف آئندہ کارروائی کے دوران کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کریں. صدر اسد اور ان کے اتحادی متوقع طور پر ادلب صوبے میں بھاری بمباری کا ارادہ رکھتے ہیں. اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب بھی آخری وقت میں بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح قتل و غارت کا راستہ روکا جا سکے. وہ دونوں فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ شام کی جنگ کے پرامن حل کے راستے تلاش کریں. وائس آف امریکہ کے لیے سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ادلب صوبے میں محمبل کے قصبے میں فائر فائٹرز ہنگامی طور پر ایک گیس اسٹیشن پہنچے جہاں منگل کے روز روس کے فضائی حملے کے بعد یہاں آگ لگ گئی تھی. علاقے کے رہائشی ابو محمد بتا رہے ہیں کہ 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک محمبل کے جنوبی قصبے کو فضائی بمباری کے لیے ہدف بنایا جاتا رہا اور دور دراز کے کئی گاؤں بھی زد میں آئے. اسد حکومت اور اس کے اتحادی روس اور ایران آئندہ ہفتے ادلب میں متوقع طور پر بڑی کارروائی شروع کرنے جا رہی ہیں، جہاں باغیوں کے آخری مضبوط ٹھکانے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے کو ہر صورت نصرہ فرنٹ کے دہشت گرد گروپوں سے پاک کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ شام کے اندر کیمیائی حملے کو قبول نہیں کرے گا.
Saying to Iran, Russia, and Assad, don't go there. We're not going to accept it. It's not okay.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، صدر ٹرمپ ایران اور روس سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں مت جائیے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ درست نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اگر شام نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو امریکہ فوری اور مناسب اقدام کرے گا. صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال شام پر ایک فوجی اڈے پر فضائی حملے کا حکم دیا تھا. اس سے قبل شام کے شہریوں کے خلاف کیمیائی حملے کیے گئے تھے. کریملن نے منگل کے روز صدر ٹرمپ کے اس انتباہ کو مسترد کر دیا تھا کہ ادلب پر حملہ ایک سنگین غلطی ہوگی. ترجمان نے کہا کہ ادلب میں چھپے دہشت گرد شام کے بحران کے کسی بھی سفارتی حل کی راہ میں رکاوٹ ہیں, لیکن شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن دی مستورا نے صدر ٹرمپ کے پیغام کا خیر مقدم کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹر پیغام کا خیر مقدم کرتا ہوں, کیونکہ وہ غیر محتاط حملوں اور ان غیر معمولی انسانی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں جن سے انسانی آفتیں جنم لیتی ہیں. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ادلب میں 2.9 million یعنی 29 لاکھ افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں, کیونکہ بڑے پیمانے پر بمباری سے بہت بڑے پیمانے پر خون بہے گا. ان کے بقول روس اور ترکی اگر کسی فوری حل پر پہنچیں گے تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا ہے. دونوں ملک شام کی جنگ میں مخالف فریق کے حامی ہیں. روس, ترکی اور ایران کے رہنما جمعے کے روز ملاقات میں شام کے جنوب مغربی علاقوں میں صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سوشل میڈیا پر اٹارنی جنرل کے خلاف تازہ ترین بیان کو امریکی سیاست میں ایک غیر معمولی صورتحال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہشت چیلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے خلاف سوشل میڈیا پر جو تازہ ترین بیان دیا ہے اسے ماہرین اور قانون ساز امریکی سیاست میں ایک غیر متوقع اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اسے ملک میں عدلیہ کی آزادی پر ایک اور حملہ قرار دیا جا رہا ہے. ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں سیشنز کو 2 ریپبلکن قانون سازوں کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات کو نقصان پہنچانے کا الزام دیا, کیونکہ نومبر میں وسط مدتی انتخاب سے قبل ان کے خلاف مجرمانہ نوعیت کی فرد جرم عائد کی گئی. ناقدین ٹرمپ کے سیشنز کے بارے میں اس نوعیت کے بیان کو ایک ایسی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ امریکی آئینی نظام کے تحت کس طرح صدر کے اختیارات اور فرائض کو غلط انداز میں سمجھ رہے ہیں.
Our justice system is under attack. We're meeting in the midst of an attack on our justice system.
کنیٹیکٹ سے ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ بلو منتھل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام پر حملہ کیا جا رہا ہے. ہم ایک ایسے وقت پر میٹنگ کر رہے ہیں جب عدالتی نظام حملے کی زد میں ہے اور اس کی سالمیت کو خطرہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدر ایسے بیانات سے انصاف کی راہ میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایریزونا سے ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک کہتے ہیں ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک کہہ رہے ہیں کہ صدر اس سے پہلے جو کر چکے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہے. جب انہوں نے کہا کہ محکمہ انصاف کو چاہیے کہ وہ ان کے دشمنوں کو سزا دے اور دوستوں کا تحفظ کرے, اور میری یاداشت میں کبھی کسی صدر نے اس حد تک بات نہیں کی اور ہم اسے معمول کی بات قرار نہیں دے سکتے, قطعاً نہیں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سیشنز کو اس وقت ٹرمپ کی حمایت حاصل نہیں رہی جب انہوں نے محکمہ انصاف کی طرف سے 2016 کے امریکی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں ہونے والی چھان بین سے خود کو الگ کر لیا. امریکی انٹیلیجنس اداروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ماسکو نے ٹرمپ کی کامیابی کے لیے انتخاب میں دخل اندازی کی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قدامت پسند جج بریٹ کیوینو کی بطور فیڈرل اپیلٹ جج نامزدگی کی سینٹ سے توثیق کے لیے پہلے ہی دن بدنظمی, احتجاج اور جماعتی بنیادوں پر پھوٹ اور اختلافات کی خبریں مل رہی ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باؤمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقلیتی ڈیموکریٹس نے بار بار کاروائی ملتوی کرانے کی کوشش کی, جبکہ اکثریتی ریپبلکن کاروائی آگے بڑھانے کے لیے پرعزم رہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن.
مسٹر چیئرمین,
ٹو سرو ایز ایسوسیٹ جسٹس.
مسٹر چیئرمین, آئی لائک ٹو بی ریکگنائزڈ فار اے کوسچن.
سینیٹر گراسلی اور سینیٹر ہیریس بیک وقت بول رہی ہیں, جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جوش غالب ہے.
مسٹر چیئرمین, آئی تھنک وی آر ٹو ہیو دس لاب باث ریموڈ.
جوڈیشری کمیٹی میں شامل ریپبلکن سینیٹر ایروین ہیچ کے الفاظ ہیں, مسٹر چیئرمین ہمیں ان بولنے والوں کے منہ بند کرانے چاہیے.
اٹس ایلس ان ونڈرلینڈ.
جوڈیشری کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹ سینیٹر پیٹرک لیہی کہہ رہی ہیں کہ عجب حیرت گزہ ہے. ریپبلکن سینیٹر جان کارنی کہتے ہیں,
دس از دا فرسٹ کنفرمیشن ہیئرنگ فار اے سپریم کورٹ جسٹس آئی ہیو سین. بیسیکلی
سینٹ میں سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے سماعت کا یہ پہلا دن ہے. بنیادی طور پر لگ رہا ہے کہ جیسے ہجوم کے قانون کے تحت سماعت ہو رہی ہے. کیوانوف سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کا دوسرا انتخاب ہیں. ان کی توثیق ہائی کورٹ میں گزشتہ کئی عشروں میں پہلی بار قدامت پسند ججوں کو اکثریت میں بدل دے گی. ڈیموکریٹس اس نامزدگی کی مخالفت کا عزم کر رہی ہیں, لیکن کیوانوف کی توثیق کو بلاک کرنے کے لیے ان کے پاس ووٹوں کی تعداد کم ہے, اس لیے وہ اس توثیق کے عمل کو سست کرنا چاہتے ہیں. وہ وائٹ ہاؤس پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ کیوانوف کے جارج واشنگٹن دور میں بطور وکیل مدت سے متعلق موجود دستاویزات کو روک کے رکھا گیا ہے.
What is the administration afraid of showing the American people? What is it trying to hide?
ڈیموکریٹ سینیٹر بلو مینتھول کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ ان کی دستاویزات عوام کے سامنے لانے میں کیوں خوفزدہ ہے, وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور ڈیموکریٹ سینیٹر پیٹر لی ہی کہتے ہیں,
This is the most incomplete, most partisan, least transparent vetting for any Supreme Court nominee I have ever seen.
میں نے سپریم کورٹ کے لیے جج کی نامزدگی کی جتنی بھی سماعتیں دیکھی ہیں, ان میں سے یہ ایک انتہائی نامکمل, انتہائی جماعتی اور کم سے کم شفافیت کی حامل جانچ پڑتال ہے. ریپبلکنز اس تنقید کا یوں برملا جواب دیتے ہیں.
سینیٹرز ہیو مور ڈاکیومنٹس فار جج کیوانوگھ دین اینی نامینی ان سینٹ ہسٹری.
جیوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین چک گراسلے کے الفاظ ہیں, سینیٹرز کے پاس جج کیوانوگھ کے بارے میں جتنے کاغذات ہیں, سینٹ کی تاریخ میں کسی بھی نامزد شخص کے بارے میں دستاویزات کسی کے پاس موجود نہیں رہے. ڈیموکریٹس کا خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی اکثریت سے خواتین اور صنفی اقلیت کے حقوق کو خطرات لاحق ہوں گے. ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ جج کیوانوگھ کی توثیق سے صدر ٹرمپ کو ہائی کورٹ میں ایسے وقت میں اپنا ایک ذاتی اتحادی مل جائے گا جب وہ خصوصی تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں. ریپبلکن کا موقف ہے کہ کیوانوگھ غیر معمولی اور شاندار قانونی ذہن رکھتے ہیں اور ان کی اسناد پر کسی بھی طرح کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے بجلی کی پیداوار کے لیے مظفر آباد شہر سے گزرنے والے دریا کا رخ بدلنے کے باعث پیدا ہو جانے والے ماحولیاتی مسائل کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے انہیں وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. بدھ کے روز مظفرآباد میں اچانک بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر نے کہا کہ مظفرآباد شہر سے گزرنے والے دریائے نیلم کا رخ موڑنے کی وجہ سے شہر کے رہائشیوں کے لیے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوں گے, جن کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا جائے گا. مظفرآباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے بجلی کی پیداوار کے لیے مظفرآباد شہر سے گزرنے والے دریا کا رخ بدلنے کے باعث پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے انہیں وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. بدھ کے روز مظفرآباد میں اچانک بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ مظفرآباد شہر سے گزرنے والے دریا نیلم کا رخ موڑنے کی وجہ سے شہر کے رہائشیوں کے لیے ماحولیاتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں, جن کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا جائے گا.
یہ بڑا یہ عام سا معاملہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ادھر سیزن کشمیر ہے, تو اس کے لیے مجھے یقین ہے میں انشاءاللہ جلدی منسٹر صاحب سے بھی ان سے ملوں گا, مجھے پرنسپل صاحب سے ملنا پڑے گا. اس معاملے میں جو ہے انوائرمنٹ کو یہاں پر نقصان پہنچے پاکستان اس پر صاحب ملے.
اس موقع پر سینئر وزیر طارق فاروق نے کہا کہ ایک طرف پاکستان کے مفادات ہیں اور دوسری طرف ہمارے لیے دریا کے رخ موڑنے کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے.
یہ نہیں ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے گا, یہ بہت ہی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. صرف پاکستان اگر وہ کیا جائے اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر پوری کابینہ کی جانب سے ایک خط لکھے انہیں.
واضح رہے کہ پانی اور توانائی کے وفاقی ادارے وابڈا نے پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے وسط سے گزرنے والے دریائے نیلم کا رخ موڑ کر بجلی کی پیداوار شروع کی ہے. عامی اور سیوریج کی نکاسی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دریا میں پانی کی سطح انتہائی کم ہونے کی وجہ سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. تاہم وابڈا ترجمان برائے نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ نیر علاؤالدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے پاکستانی کشمیر کی حکومت کو 18 منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز مہیا کر دیے گئے ہیں، جبکہ 6 منصوبوں کے بارے میں واپٹا کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔
ہم جو اس میں کچھ 24 ڈفرنٹ پروجیکٹس تھے جس میں ہم 18 کی فنڈنگ ہم کر چکے ہیں، 4 کے کیسز ابھی ہمیں ریسیو نہیں ہوئے، تو وہ جیسے ہی ہوگا تو ہم اس کے پیسے دے دیں گے۔ اس میں وعدہ نے کوئی چیز نہیں بنانی۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
جیسا کہ ہم نے خبروں کے شروع میں آپ کو بتایا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بدھ کے روز مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے دفتر خارجہ میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے وفود کی سطح پر بات چیت کی۔ شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جو ابھی بھی جاری ہے۔ ان کی گفتگو کے اقتباسات
جو میں نے آج مثبت دیکھا، اس کی بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب افغانستان کا جو حل ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، اور یہاں امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی۔ اور یہ موقف ہے، یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو یہ جو ایک شفٹ آیا ہے اور جس میں ٹاکس کو ترجیح دینے کا، اور سیکرٹری پومپیو نے کہا کہ یہ سارا ایفرٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیڈ کرے گا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس سے ایک اقتباس آپ سن رہے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اسلام آباد کے دورے اور وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات اور پھر شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل۔ جی جلیل، بتائیے گا کہ آج بڑی یہ گہما گہمی رہی اور بہت ہنگامہ خیز قسم کی یہ ملاقات تھی اور بہت مختصر ان کا دورہ تھا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا جو پاکستان کی نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کا یہ پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا، اور یہ اس دورے کے بارے میں ایک تاثر یہ پہلے دیا جا رہا تھا کہ شاید امریکی وزیر خارجہ پاکستانی قیادت سے بڑے سخت انداز میں بات کریں گے، یا جو مطالبات وہ پہلے دہراتے رہے تھے شاید ان کا ذکر کریں۔ لیکن وزیر خارجہ نے جو آج ایک پریس کانفرنس کی ہے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد، اور ان کی جو وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی عسکری قیادت سے ہونے والی ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، اور پاکستان نے ان کے سامنے اپنا موقف واضح کیا اور انہوں نے پاکستان کا موقف سمجھایا۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ان کو بتایا گیا امریکی وزیر خارجہ کا کو کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ امن ہے، اپنے ہمساؤں کے ساتھ امن ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی مغربی سرحد کی طرف توجہ دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے جو متنازع کشمیر کو تقسیم کرتی ہے، پاکستان اور بھارت کے انتظام کشمیر کے دو حصوں میں، اس لائن آف کنٹرول پہ جو کشیدگی ہے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کون دیکھے گا۔ ان کا اشارہ یہ امریکہ کی طرف تھا کہ جب امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جو ہے آج پاکستان کے مختصر دورے کے بعد بھارت جائیں گے اور بھارت کی اعلی قیادت سے بات کریں گے، تو ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ بہت اہم ہوگا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان کا امن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے پاکستان اپنی کوششیں کرتا رہے گا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جلد افغانستان کا بھی دورہ کریں گے کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے امن کے لیے ضروری ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آج کی ملاقات ہے ایک بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے, اور یقیناً انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ نے انہیں واشنگٹن کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی ہے, اور جب وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ ان سے ملاقات کریں گے, تو جو مزید بات چیت ہے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اس کو جاری رکھیں گے.
ایک اور اچھی بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کی ملاقات میں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے اور وزیر خارجہ بھی موجود تھے, اور پومپیو کے ساتھ انہوں نے یہ مشترکہ ملاقات کی ہے جبکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا.
یقیناً یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, چونکہ وزارت خارجہ میں پہلی جو ان کی جو ملاقات ہوئی وفود کی سطح پہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور جو پاکستان کے وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار سے ان سے ملاقات ہوئی, اس کے فوری بعد وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں پاکستان کی فوجی قیادت اور امریکی وزیر خارجہ اور ان کا وفد بھی موجود تھا, اور وہ جو ان کی جو فوٹیج میڈیا پہ آئی ہے وہ بڑی ایک ریلیکس ماحول میں دکھائی دیے. پاکستان کے وزیر اعظم, امریکہ کے وزیر خارجہ اور دیگر جو پاکستانی اور امریکی عہدیدار ہیں ان سے جو ایک تاثر ملا ہے کہ بڑا ایک خوشگوار ماحول میں نظر آیا, اور بعض مبصرین یہ توقع کر رہے ہیں کہ یقیناً اس سے مستقبل میں بہتر پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے.
وہ جو امداد معطل کی تھی, ایک جانے سے پہلے ایک بیان آیا تھا امریکی انتظامیہ کی طرف سے کہ پاکستان کی امداد معطل کی گئی, اس بارے میں کچھ بات کی شاہ محمود قریشی نے؟
اس بارے میں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امداد معطل ہے یہ پہلے سے جو ہے امریکہ کی طرف سے معطل کی جا چکی ہے, اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس معاملے پہ ان کی امریکی وزیر خارجہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اپنے وسائل خود پیدا کرنے ہیں, اور پاکستان انہوں نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ان کو محسوس ہوا کہ اس بات کا ذکر وہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ کریں.
بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد جلیل, جو تفصیل بتا رہے تھے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے اسلام آباد کی. اور شاہ محمود قریشی نے اس بات چیت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس گفتگو کا ایک حصہ ہم نے کچھ دیر پہلے سنوایا تھا آپ کو, ایک اور حصہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
کہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لیا ہے, اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب افغانستان کا جو حل ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, اور یہاں امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی. یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا.
وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی کی گفتگو سے کچھ حصہ ہم نے آپ کو سنوایا. وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ابھی جاری ہے, اور اگر کچھ مزید تفصیلات ہمارے سامنے آئیں تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور اب باقی خبریں اور رپورٹیں. افغانستان سے ملک شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گھات لگا کر نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. قبائلی ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دو مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان سے ملحق شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گات لگا کر نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کے وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. قبائلی ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دو مختلف واقعات میں ایک خاتون سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے. میرڑی قصبے کے نواحی گاؤں شیراتلا میں رات کے وقت گھر میں گھس کر خاتون کو بیٹے اور داماد سمیت نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. ذرائع کے مطابق حملہوروں کا ہدف خاندان کا سربراہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا جبکہ بدھ کے صبح ہی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سنگم پر واقع شوال اڈا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا. ابھی تک نہ تو کسی فرد یا گروہ نے ان وارداتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ حکام نے اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری کیا ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ صحافی حاجی پذیرگل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قتل کے ان وارداتوں سے مقامی لوگ کافی پریشان ہیں.
یہ جو شمالی وزیرستان ایجنسی میں آئے روز یہ ٹارگیٹ کلنگ میں اضافہ بھی ہوا ہے, لوگوں میں سخت پریشانی ہوا ہے اور کیونکہ ہر ایک گھر میں اسلحہ نہیں ہے.
جون 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کی جانے والی فوجی کاروائی ضرب عضب کے دوران شمالی وزیرستان کے تمام لوگوں کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا. پختون تحفظ تحریک کے ایک رہنما عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم قیام امن کے لیے احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے.
ہم نے پہلے ہی دھرنے دیے ہیں اور انشاءاللہ وزیرستان کے امن کے لیے اور پختونوں کے امن کے لیے پھر بھی دھرنے دیں گے.
سابق قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد امن و امان قائم رکھنے کے لیے ابھی تک پولیس کا نظام رائج نہیں ہوا ہے. شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میرانشاہ میں سول حکام نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ گات لگا کر قتل کرنے کے وارداتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سوات میں مفید شجرکاری سے متعلق ایک رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں اشرف خان.
پودے اگر ایک طرف ماحول کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے تو دوسری طرف پودے مختلف ادویات میں بھی استعمال ہو رہی ہے, لیکن یہ جڑی بوٹیاں دن بدن کم ہو رہی ہے. اس حوالے سے سوات یونیورسٹی کے سینٹر فار پلانٹس اینڈ بائیو ڈائیورسٹی نے 3 روزہ عالمی کانفرنس ادویاتی جڑی بوٹیوں کی تحفظ اور مقامی لوگوں کو انڈسٹریز رابطوں کے ذریعے روزگار کی فراہمی کے نام سے منعقد کیا.
میں ڈاکٹر حسن شیرو ڈائریکٹر ہوں سینٹر فار پلانٹ سائنسز اینڈ بائیو ڈائیورسٹی. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کس طرح یہ پودوں کا تحفظ کرائے فیوچر جنریشن کے لیے, اور دوسرا یہ کہ مقامی آبادی انڈسٹریز کے ساتھ کس طریقے سے لنک کرے کہ اس کے میکسیمم فائنانشیل بینیفٹ جو ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو پہنچائے.
اس کانفرنس میں مقامی لوگوں اور طالب علموں کے علاوہ مختلف انڈسٹریز کے مالکان, محکمہ جنگلات اور پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں اور ترکی اور جرمنی کے محققین نے شرکت کی. سوات یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد جمال خان کہتے ہیں کہ پودے قوم کی امانت ہے اور ہمیں اس کو آگے نسل تک پہنچانا ہے.
سسٹینیبل بیسس پہ میڈیسنل پلانٹ کو کس طرح ہارویسٹ کرنا ہے, کیسے کٹائی کرنا ہے, کہاں سے کٹائی کرنی ہے تاکہ یہ سسٹینیبل بھی رہے اور لانگ ٹرم پہ. یہ تو نیچرل ریسورسز ہیں, یہ ہماری قومی امانت ہے اور اس کو ہم نے اگلے نسلوں تک پہنچانا ہے.
کانفرنس کا مقصد لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ کس طرح ادویات و پودوں کی تحفظ کی جائے اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کی جائے. محمد اشرف خان, وائس آف امریکہ, سوات.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اگر بغیر کسی معاہدے کے برطانیہ نے اگلے مارچ میں یورپی یونین کو چھوڑ دیا تو اسے تجارت, ٹرانسپورٹ, طبی دیکھ بھال اور شہریوں کے حقوق سمیت اپنی معیشت اور معاشرے میں بہت زیادہ خلل کا خطرہ ہے. یہ نتیجہ قلیل المدت بنیاد پر نو ڈیل بریکزٹ کے حوالے سے خطرات سے متعلق ایک نئی رپورٹ میں اخذ کیا گیا ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
یورپی یونین سے نکل جانے کے بارے میں برسلز کے ساتھ ابھی تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے, جس سے یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اگلے سال 29 مارچ کے ڈیڈ لائن کے بعد افراتفری پیدا ہو جائے گی. اس خیال کا اظہار ایک بدلتے یورپ کے تناظر میں برطانیہ کے مقام کے بارے میں ایک رپورٹ کے مصنفین نے کیا ہے. بہت سے برطانوی قانون ساز یہ بھی نہیں چاہتے کہ یورپ کو یونین سے علیحدگی اختیار کرنے پر 50 ارب ڈالر کی ادائیگی کی جائے. کنگز کالج کے پروفیسر جوناتھن پورٹس اس صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں,
So it's not just about trade. There are all sorts of other things that would come to a grinding halt on March 30th.
لہذا یہ صرف تجارت کی بات نہیں ہے, بہت سی دوسری باتیں ہیں جو 30 مارچ کو اس صورتحال میں بالکل رک جائیں گی جب ہم کسی بھی سمجھوتے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں فوری طور پر خلل پڑے گا، جس سے خوراک اور دواؤں کی کمی کا ممکنہ خطرہ ہے۔ برطانوی طیاروں کے لیے سیفٹی کی تصدیق ناکارہ ہو جائے گی، جس کے بعد امکان ہے کہ پروازیں رک جائیں۔ اسی طرح یورپی یونین میں رہنے والے برطانوی شہریوں کے حقوق شبہ میں پڑ جائیں گے۔ تاہم حکومت کا اصرار ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ بریکسٹ پر سمجھوتا نہ طے پائے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈومینک راب کا کہنا ہے،
وی آر ٹیکنگ دی ایکشن ٹو اوائڈ ٹو مینیمائز اینڈ ٹو میٹیگیٹ دیز پوٹینشل رسکس، سو وی آر ایکوپڈ ٹو مینیج۔
ہم ممکنہ خطرات سے بچنے، اسے کم کرنے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور ہم نے قلیل المدت بنیاد پر کسی خلل سے نمٹنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کیا بھارت ایران سے تیل کی درآمدات بند کرنے اور روس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظام خریدنے کا معاہدہ ترک کرنے جیسے امریکی مطالبات کو تسلیم کرے گا؟ امریکی وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ امریکہ کی بات کو سمجھے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع جم میٹس بدھ کی شام بھارت پہنچیں گے، جہاں وہ اپنے بھارتی ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات 2+2 ڈائیلاگ کا حصہ ہے۔ یہ ڈائیلاگ چین کی بڑھتی ہوئی قوت پر بات چیت کے لیے منعقد ہو رہے ہیں، تاہم یہ 2 دفعہ پہلے مؤخر کر دیے گئے تھے۔ بھارت کے نزدیک ایران اور روس خطے میں اس کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں، تو کیا بھارت ایران سے تیل لینا بند کر دے گا؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھارت کے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرشاد کہتے ہیں،
بھارت کا سیلف انٹرسٹ جہاں جہاں رہے گا، بھارت اس میں سے میرے خیال سے تو بدلی نہیں کرے گا۔ ایران کے ساتھ ہمارے آج کے نئے سے نئے بڑے پراچین رشتے ہیں، اور اس سمے ایران کے ساتھ ہمارا کافی آئل کا ٹریڈ رہتا ہے، اس لیے یہ بھارت کے حق میں ہے کہ وہ ٹریڈ جاری رکھیں اور ایران کے ساتھ ریلیشن کو خراب نہ کریں، جو ہسٹورک میں بڑے اچھے ریلیشن ہیں۔
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت کے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کمل داور کا کہنا ہے،
اور ہم اس چیز کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایوری نیشن ہیز اٹس اون انٹرسٹ۔ آف کورس تھوڑا بہت بدلی اپنی بدلی ہوتی رہتی ہے انٹرسٹ میں، لیکن ایسا ہے کہ اسٹریٹجک اٹانمی بھارت ہمیشہ کو آگے رکھا ہے ایران کے ساتھ بھی، اور ایران ایک بہت اہم ملک ہے اس ریجن میں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں۔ تو انڈیا اپنے ہر ایک ملک کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی ریلیشن رکھے گا۔
روس کے ساتھ بھارت کا $6 ارب کا فضائی دفاعی معاہدہ طے پانے کو ہے، تو کیا بھارت اسے ترک کرے گا؟ اس بارے میں جنرل داور کہتے ہیں،
میزائل ڈیل کے بارے تو وہاں پہ جو بھی انڈیا کی پالیسی ہے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے ہمارے ڈیفینس کے لیے، ہمیں جہاں سے اچھا ملے گا، ٹھیک ٹھاک ملے گا، وہ ہم لیں گے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، نہ تھے نہ رہیں گے۔
اسی معاہدے پر بات کرتے ہوئے جنرل پرشاد کا کہنا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بھارت کے انٹرسٹ میں ہے کہ میزائل ان کے سنگ ڈیل کیے جائیں۔ اگلے مہینے یا ترنت کچھ ہی دن بعد شاید ہمارے پردھان منتری کا اس چیز پہ دھیان جائے گا، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے اس سے بھی ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سمے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک میری سمجھ میں آ رہا ہے، بھارت اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، آپ ہمیں اس بات میں سینکشن کی زبردستی مت کریں، کیونکہ یہ ہمیں ابھی سمے سوٹ نہیں کرتا۔
تو پھر امریکہ بھارت تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس بارے میں جنرل پرشاد کہتے ہیں،
اس میں یو ایس کا اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا بھارت کا انٹرسٹ۔ یو ایس کے انٹرسٹ سے آپ واقف ہیں کہ وہ کس طرح سے بھارت کی سہایتا چاہتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، چائنا کے ساتھ، اور کئی ایک مسئلے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹریڈ کا، ڈیفینس اکوپمنٹ کا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بڑا بھاری جھٹکا پہنچے گا، بھارت کا 2+2 جو ڈائلگ امریکہ سے چل رہا ہے اس میں ہماری سرکار نے آلریڈی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمارا ویو ہے وہ ہم امریکن کو سمجھائیں گے.
جنرل داور کا اس بارے میں کہنا ہے,
لیکن ہمارے جو امریکہ کے ساتھ انٹرسٹ ہیں فیوچر میں میرے خیال سے وہ خراب نہیں ہوں گے, کیونکہ ایسا ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپس میں فورن ریلیشن شپ میں ہمیں بھی دکھانی پڑے گی, امریکہ کو بھی دکھانی پڑے گی.
دونوں تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ امریکہ بھارت کی بات کو سمجھے گا اور چین کے خلاف دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک حکمت عملی بہرحال جاری رہے گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
روس کی جانب سے امریکہ کی بحیثیت مجموعی حکمت عملی یہ ہے کہ روس کو اس کی جارحیت کے اخراجات میں اضافہ کر کے اسے محاذ آرائی سے باز رکھا جائے. اس میں امریکی طاقت کی سیاسی بنیادوں, فوج اور معیشت کو مضبوط بنانا شامل ہے. یورپی اور یورپی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ویس مچل نے کانگریس میں شہادت کے دوران کہا کہ روس کے بارے میں ہماری پالیسی کا تعلق اس بات کے ادراک سے ہے کہ مؤثر ہونے کے لیے لازم ہے کہ امریکہ کی سفارتکاری کو فوجی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو. اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے دفاعی بجٹ میں برسوں کی کٹوتی ختم کر دی ہے. امریکہ کے ایٹمی اسلحہ خانے کو مضبوط کرنے کا عمل شروع کیا ہے. یورپی دفاعی منصوبے کے لیے تقریباً 11 ارب ڈالر کی درخواست کی ہے اور نئے یورپی دفاعی اخراجات کے لیے تقریباً 40 ارب ڈالر سے زیادہ جمع کرنے کے لیے نیٹو میں کام کیا ہے. سفارتکاروں کو نکال کر اور تعزیرات کے ذریعے امریکہ نے یورپی اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کیا ہے تاکہ جارحیت کے معاملے میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے. اس کے لیے روس کی حکومت اور پیوٹن کے قریبی حریفوں پر جو ریاست کی مدد کرتے ہیں بھاری قیمت ادا کرنے کا بوجھ ڈالا گیا ہے. ڈاکٹر مچل نے کہا کہ گرچہ امریکہ نے روس کی جارحیت کے لیے غیر معمولی قیمت ادا کرنے کا بوجھ اس پر ڈالا ہے, ہم نے یہ واضح کر رکھا ہے کہ مکالمے کے لیے دروازہ بدستور کھلا ہے. ڈاکٹر مچل نے کہا کہ شام میں ہم نے لڑائی ختم کرنے کے لیے راہیں تلاش کی تاکہ اپنی افواج کے درمیان تصادم سے بچا جا سکے. یوکرین میں ہم نے سفیر کرٹ والکر کے تحت اس کوشش کو برقرار رکھا ہے کہ ایسے وسیلے پیدا کیے جائیں کہ روس منسک معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کر سکے, لیکن ان تمام معاملات میں یہ روس پر منحصر ہے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے. امریکہ نے یورپ میں اگلے محاذ کے ملکوں کو تقویت پہنچائی ہے. معاون وزیر خارجہ مچل نے کہا کہ یوکرین اور جارجیا میں ہم نے دفاعی ہتھیاروں کے حصول پر پابندیاں اٹھا لی ہیں. بلقان میں ہم نے یونان مقدونیہ کے نام کے تنازع اور یورپی یونین کی قیادت میں مکالمے کو آگے بڑھانے کے لیے سربیا اور کوسوو سے رابطے میں کردار ادا کیا ہے. کوکاف کے علاقے سے لے کر وسطی یورپ تک ہم توانائی کی وسعت, بدعنوانی کے مقابلے اور دل و دماغ کو جیتنے کے لیے کام کر رہے ہیں. روس متنازع معاملات میں دونوں جانب اشتعال انگیزی سے کام لیتا ہے اور مالی اعانت مہیا کرتا ہے تاکہ معاشروں اور حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار کیا جا سکے. اس قسم کے خطرات کا توڑ کرنا چاہیے کہ وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ شکل میں ہوں, امریکہ کی حکومت اور ہمارے نیٹو اتحادیوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ روس کی جارحیت اور اس کی مذموم سرگرمیوں کا توڑ کرے گا اور اس کے ساتھ ہی مکالمے کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. ہمارے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں نے جنیوا میں ملاقات کی ہے اس امید میں کہ روس ایک تعمیری راہ کی جانب قدم اٹھانے کا انتخاب کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔